الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے قلم رضا کے شاہکار۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے مختلف موضوعات پر اپنی تحقیقات فرمائی ہیں، جو آپ کے رسائل، آپ کے فتاوی اور آپ کی دیگر تصانیف کی صورت میں آج بھی موجود ہیں، اور امت کے علماء اور دینی طلباء اور عوام بھی اعلی حضرت امام علیہ سنت کی ان تحقیقات سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ بہت سے موضوعات پر سوالات اعلی حضرت امام علیہ سنت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر موضوع کو اس کے تقاضے کے مطابق نبھاتے ہوئے اس کا جواب ارشاد فرماتے۔ قرآن مجید فرقان حمید جو سارے جہان کے لیے ہدایت کا سامان ہے، دستور حیات ہے، اور اسی میں ہدایت موجود ہے، اور اگر رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پانی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے لائے ہوئے اس مبارک کلام کی اتباع ہر بندے پر لازم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اتھر پر نازل ہوتی رہی، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے پر صحابہ کرام ان آیات کو یاد بھی کرتے، اور مختلف چیزوں پر ان آیات کو لکھ بھی لیا جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے مختلف ادوار میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا خاص اہتمام کیا گیا، اور مختلف ادوار میں مختلف انداز میں اس کام کے تقاضوں کو پورا کیا گیا۔ دیکھا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی جمع قرآن کا معاملہ ہوا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں بھی اس کام کی تکمیل کی گئی۔ لیکن ہم جب خلفائے راشدین کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو ان میں تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہمیں یہ لقب نظر آتا ہے کہ آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ کہ عثمان غنی کون ہیں؟ وہ ذات ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کا حقیقتاً جمع کرنے والا رب تبارک و تعالی خود ہے، اور اللہ تعالی کی اس صفت کا مظہر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آیات کی تلاوت فرمائی اور اپنے صحابہ کرام کے سامنے ان کو بیان فرما کر ان کو تحریر کروایا، مختلف چیزوں پر صحابہ کرام ان آیات اور صورتوں کو لکھا کرتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو یہ ہدایت بھی فرماتے رہتے کہ کون سی آیت پہلے تحریر کرنی ہے اور کون سی بعد میں کرنی ہے، کون سی آیت کس صورت کی ہے اور کون سی صورت کس صورت سے پہلے آئے گی اور کون سی بعد میں آئے گی۔ یعنی لوہے محفوظ میں جو قرآن مجید کی ترتیب تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی ترتیب کے مطابق صحابہ کرام کو آیات مبارکہ تحریر کرنے کا ارشاد فرماتے۔ تو یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی قرآن کو جمع فرمانے والے ہیں۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں بھی قرآن کو جمع کیا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں بھی قرآن کو جمع کیا گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے لیے خاص طور پر جامع القرآن یعنی قرآن کو جمع کرنے والے اس لقب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اعلی حضرت امام علیہ سنت سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ آیا قرآن مجید کس انداز میں جمع کیا گیا، قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کرنے کے مختلف مراحل کیا تھے، اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اس سوال کے جواب میں پورا رسالہ تحریر فرمایا جو فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد میں جگمگا رہا ہے۔ اس مبارک رسالے کا نام کیا ہے؟ چنانچہ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اس مبارک رسالے کا جو نام تجویز فرمایا وہ کچھ یوں ہے، جمع القرآن وبما عزوہ لعثمان۔ اس کا خلاصہ ہے کہ قرآن کو جمع کرنا اور اس کی نسبت، یعنی قرآن کو جمع کرنے کی نسبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کیوں کی جاتی ہے۔ ابتدان ہم وہ سوال پڑھتے ہیں جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے پوچھا گیا تھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس امر میں، اس بارے میں کہ قرآن شریف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا تھا یا ان سے پہلے بھی کسی نے جمع کیا، اور یہ جو سنا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا اور ان کا جمع کیا ہوا مدفون کر دیا گیا، یعنی دفن کر دیا گیا، یہ سچ ہے یا غلط؟ یہ سوال تھا۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے قرآن کو جمع کرنے کے تمام مراحل کا ذکر فرمایا، اور ابتدان اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہی ارشاد فرمایا کہ حقیقتاً قرآن کو جمع کرنے والی ذات رب قدیر عز و جل کی ہے۔ چنانچہ سورہ قیامہ میں رب تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اس کا محفوظ کرنا یعنی اس قرآن مجید کی حفاظت کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ اسی طرح رب تبارک و تعالی نے سورہ حجر میں قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ خود لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بیان فرمایا کہ حقیقتاً قرآن کو جمع کرنے والی ذات رب قدیر عز و جل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا مظہر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جیسے جیسے حاجت اور ضرورت کے مطابق قرآن کی آیات نازل ہوتی چلی جاتی، نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو وہ آیات لکھوا دیا کرتے، اور صحابہ کرام مختلف چیزوں پر ان آیات کو تحریر کرتے، یعنی درخت کی چھالوں پر، اسی طرح جانوروں کی کھالوں پر، اور مختلف اشیاء پر قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات کو تحریر کیا جاتا، اور قرآن مجید کی جو ترتیب توقیفی ہے یعنی لوح محفوظ میں قرآن مجید جس ترتیب کے ساتھ موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کرام کو وہ ترتیب تعلیم ارشاد فرماتے رہتے، یعنی آیات کا نزول تو حاجت کے پیش نظر ہوتا لیکن قرآن کی جو لوح محفوظ میں موجود ترتیب ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نشاندہی فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں تحریر کیا جائے، اور اس آیت کے بعد ذکر کیا جائے، فلاں صورت پہلے ذکر کی جائے اور فلاں صورت بعد میں ذکر کی جائے۔ تو یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات ہی میں مختلف چیزوں پر قرآن مجید کو تحریر کیا گیا اور صحابہ کرام نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، لیکن جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، تو اس وقت جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب سے جب جنگ یمامہ کا معاملہ درپیش ہوا اور اس میں سینکڑوں صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، جن میں وہ صحابہ کرام بھی تھے جو حافظ قرآن تھے، جب کثرت سے حفاظ کرام کی شہادت ہوتی چلی گئی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ مشورہ پیش کیا کہ اے خلیفہ رسول، اگر جنگ یمامہ کی طرح دیگر جنگوں میں بھی اسی طرح صحابہ کرام جو قرآن کے حافظ ہیں شہید ہوتے چلے گئے، تو ایسا نہ ہو کہ آنے والی امت تک یہ قرآن مکمل صورت میں نہ پہنچ سکے، قرآن کے کچھ حصے سے یہ امت محروم ہو جائے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر جناب زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر مامور کیا کہ آپ قرآن مجید کو جمع کریں، قرآن مجید جمع کرنے کا کام کریں۔ حضرت زید بن ثابت انصاری بہت بڑے عالم بھی تھے اور کاتب وحی بھی تھے، تو حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کی ایک مجلس بنائی اور قرآن مجید کو جمع کیا گیا، یعنی مختلف صحابہ کرام کے پاس جو مختلف چیزوں میں قرآن پاک لکھا ہوا تھا اس کو جمع کیا، اور اس جمع کا انداز یہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کی تمام صورتوں کو الگ الگ صحیفوں میں جمع کر لیا گیا، یعنی ہر صورت کا ایک صحیفہ بن گیا اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا اور صحابہ کرام میں بھی اس کا فیض تقسیم ہوتا رہا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو وہ نسخے الگ الگ صورتوں کے جو صحیفے تھے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو یہ تمام صحیفے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو فاروق اعظم ہی کی شہزادی ہیں ان کے پاس آ گئے۔ جب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت آیا تو آپ کے دور خلافت میں ایک معاملہ درپیش ہوا۔ وہ معاملہ کچھ یوں تھا کہ قرآن مجید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان یعنی کہ قریش کے لہجے کے مطابق نازل ہوا تھا، لیکن چونکہ ابتدائے اسلام میں عرب کے مختلف قبائل اسلام قبول کر چکے تھے اور عربی کے مختلف قبیلوں اور خاندانوں کا لہجہ کچھ مختلف تھا، حروف کی الفاظ کی ادائیگی حرکات و سکنات میں کچھ اختلاف تھا، لیکن وہ اختلاف اور لہجوں کا فرق ایسا تھا جس کی وجہ سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی، تو چونکہ مادری لہجے اور انداز سے پھیر کر تمام اہل عرب کو قریش کے لہجے پر جمع کرنا یہ ایک دشوار امر تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یہ فضل فرماتے ہوئے اس بات کی اجازت عطا فرمائی کہ اہل عرب ہر قبیلہ اپنے لہجے کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اس آسانی کو امت کے لیے رائج رکھا گیا، اور حکمت یہ تھی کہ سارے افراد جو ہیں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور ایک دم سے ان کا لہجہ ان سے نہ چھڑوایا جائے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں معاملہ یہ ہوا کہ ہر قبیلہ گویا کہ اس بات کا دعوے دار ہونے لگا کہ قرآن مجید تو ہمارے لہجے اور ہمارے خاندان اور قبیلے کی لغت کے مطابق اترا ہے۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ لوگ دست و گریباں ہو جاتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ ہر قبیلہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ قرآن تو ہمارے لہجے میں نازل ہوا، حالانکہ قرآن مجید تو قریش کے لہجے پر نازل ہوا تھا اور آسانی کے لیے سب کو اجازت دی گئی تھی، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آج یہ معاملہ ہے تو آگے کس بات کی امید رکھی جائے۔ تو چند صحابہ کرام اور ان میں بالخصوص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو ایک نئے انداز میں جمع فرمانے کا اہتمام فرمایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ ذمہ داری حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن کو جمع فرمایا اس میں بنیادی طور پر تین کام کیے گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ نسخے منگوائے جو کہ الگ الگ صورتوں پر مشتمل تھے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الگ الگ نسخوں کو ایک کتابی شکل میں مرتب فرمایا، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن جمع ہوا تھا ہر ہر صورت کا ایک الگ صحیفہ تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام صحیفوں کو ملا کر ایک کتابی شکل میں مصحف تیار کروایا، قرآن مجید کی تمام صورتوں کو یکجا ترتیب کے ساتھ ایک کتابی شکل میں مرتب کیا گیا۔ دوسرا کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کروایا کہ قرآن مجید چونکہ لغت قریش کے مطابق نازل ہوا تھا اور ایک حکمت کے تحت دیگر قبیلوں کو ان کے لہجے کے مطابق پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن وہ حکمت پوری ہو چکی تھی، اب اختلاف کا خدشہ تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی جو اصل لغت تھی لغت قریش اس کے مطابق قرآن کو جمع فرمایا، اور تمام افراد پر اس بات کو لازم کیا گیا کہ اب وہ قرآن کے اصل لہجے یعنی قریش کے لہجے کے مطابق ہی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور اپنے قبیلے کے لہجے سے قرآن مجید پڑھتے ہوئے اجتناب کریں گے۔ اور تیسرا کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ اس قرآن کے متعدد نسخے بنوا کر اسلامی ریاست کے مختلف شہروں اور ممالک میں ان کو بھجوایا گیا، اور دیگر علاقوں کے افراد پر بھی اس بات کو لازم کیا گیا کہ اب وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اس کے اصل لہجے قریش کے لہجے کے مطابق کریں گے۔ تو چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیادی طور پر یہ تین کام کیے کہ مختلف صحیفوں کو ایک مصحف ایک کتاب کی شکل دی، اور لغت قریش پر ساری امت کو متفق کروایا، اور تیسرا کام یہ کہ مختلف شہروں اور ملکوں میں اس نسخے کو بھجوایا تو ان تین عظیم کاموں کی وجہ سے، اس عظیم خدمت کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، یعنی وہ مبارک ذات جس نے قرآن کو جمع کیا ہے۔ مدنی چہل کے ناظرین، یہاں ایک بات بڑی شاندار ہے، ویسے تو خلفائے راشدین کے اس امت پر بڑے احسانات ہیں، لیکن قرآن کے جمع کرنے کے معاملے کو دیکھا جائے، یہ قرآن جو کتابی صورت میں ہم تک پہنچا ہے تو اس میں خلفائے راشدین کا بہت بڑا کردار ہے اور امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً قرآن کو جمع فرمایا، اور پھر حضرت مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جمع قرآن کی تکمیل فرمائی۔ تو یوں قرآن کے جمع ہونے کے تمام مراحل میں خلفائے راشدین پیش پیش نظر آتے ہیں، اور اس معاملے میں بھی یہ خلفائے راشدین اس امت کے محسن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس رسالے میں مزید اس کی تفصیلات ذکر فرمائی اور مختلف کتابوں کے ذریعے ان باتوں کو ثابت فرمایا، اور آخر میں اس بات کی وضاحت بھی فرمائی جو سوال میں پوچھا گیا مسئلہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے جو صحیفے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قرآن کو جمع کیا گیا تو آیا ان پچھلے صحیفوں کو دفن کر دیا گیا یا معاذ اللہ ان کو تلف کر دیا گیا؟ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کئی کتابوں کے حوالے دیتے ہوئے اس بات کو ثابت فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو صحیفے منگوائے تھے، الگ الگ صورتوں پر مشتمل نسخے منگوائے تھے، تو قرآن کو جمع کرنے کے بعد وہ نسخے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جمع کیے گئے تھے، وہ دوبارہ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ کی طرف بھجوا دیے گئے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بھی وہ نسخے موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فیضان لینے کی توفیق عطا فرمائے، اسے یاد کرنے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرآن مجید کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ مدنی چہل کے ناظرین، اس پروگرام کے اگلے مرحلے کی طرف ہم بڑھتے ہیں جس میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اشعار کے حوالے سے ہم کچھ فصاحت و بلاغت کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جسم تے آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں۔
مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام کلام رضا کے شاہکار کا سیگمنٹ ہے کلام رضا کے اشعار۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایک مقام پر خود فرماتے ہیں، یہی کہتی ہے بلبلے باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جس طرح ماہر مفتی تھے، ماہر استاد اور بہت بڑے محدث اور مفسر تھے، امت کے بہت بڑے مجدد تھے، اسی طرح آپ بہت عظیم شاعر بھی تھے، اور آپ نعتیہ شاعری کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان کو مزید دوبالا کرتے تھے اور قرآن و حدیث کی ترجمانی اشعار کی صورت میں پیش کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شاعری کی سنتوں، شاعری کی اصطلاحات اور فصاحت و بلاغت کی رعایت کا بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اہتمام فرماتے تھے، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اشعار فصاحت و بلاغت اور فن شاعری کے اعتبار سے حجت اور دلیل مانے جاتے ہیں۔ فن شاعری کی ایک اصطلاح یعنی ٹرمینالوجی ہے جس کا نام ہے سنت مراعات النظیر۔ اس میں ہوتا کیا ہے، اولاً اس کی ہم تعریف سنتے ہیں، پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے چند اشعار کے ذریعے اس خوبی کو اور اس انداز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ سنت مراعات النظیر کی تعریف کچھ یوں کی گئی کہ شعر میں ایسی کئی چیزوں کا ذکر کرنا جن میں باہم مناسبت ہوتی ہے، اور اس کو رعایت لفظی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کوئی شاعر اپنے شعر میں چند چیزوں کا ذکر کرے اور وہ چند چیزیں ایسی ہوں جن کی آپس میں کوئی نہ کوئی نسبت بنتی ہے، یعنی ایک ہی ماحول سے تعلق رکھنے والی چند چیزوں کو اشعار میں ذکر کرنا سنت مراعات النظیر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر شاعر نے اپنے شعر میں آسمان کا ذکر کیا ہے تو اس کی مناسب چیزوں کو وہ ذکر کرے گا، یعنی ستاروں کا ذکر کرے گا، سیاروں کا ذکر کرے گا، چاند اور سورج کا ذکر کرے گا۔ اگر شاعر نے اپنے شعر میں باغ کا، چمنستان کا اور گلستان کا ذکر کیا ہے تو ساتھ میں وہ پھولوں کا ذکر کرے گا، ڈالیوں کا ذکر کرے گا، خوشبو، رنگ اور رانائی کا ذکر کرے گا۔ تو اسی طرح قیاس کرتے چلے جائیں کہ کوئی بھی چیز جب ذکر کی جاتی ہے تو اس سے تعلق رکھنے والی چند چیزوں کو ذکر کر کے اشعار میں ان کو جمع کرنا یہ صنعت مراعات النظیر کہلاتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نعتیہ دیوان ہدایک بخشش کو دیکھا جائے تو درجنوں اشعار صنعت مراعات النظیر کی مثال کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نعت بھی بیان کرتے ہیں اور ایک ایک شعر میں مناسبت رکھنے والی کئی کئی چیزوں کو ذکر فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے سراپے کی، آپ کے جسم اقدس کے مختلف اعضاء کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ شاخ قامت شاہ میں زلف و چشم و رخسار و لب ہیں، سنبل نرگس گل پنکھڑیاں، قدرت کی کیا پھولی شاہ۔ اب اس شعر میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے گویا کہ یہ بیان فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قامت، آپ کے قد انور، آپ کے وجود مسعود کی جو شاخ ہے، اس شاخ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں، آپ کی چشمان کرم، آپ کی آنکھیں، آپ کے رخسار اور آپ کے لب کیا ہیں۔ اس قد انور کی شاخ میں گویا کہ آپ کی زلفیں سنبل ہیں، آپ کی مبارک چشمان کرم، آپ کی مبارک آنکھیں نرگس ہیں، آپ کے مبارک رخسار یعنی آپ کے گال مبارک گل ہیں، پھول کی مانند ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لب یہ پنکھڑیوں کی طرح ہیں۔ تو اب اس شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے چند مناسبت رکھنے والی چیزوں کو ذکر کیا، یعنی جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قامت، آپ کے قد انور کا، وجود مسعود کا ذکر فرمایا تو اس سے مناسبت رکھنے والے جسم اقدس کے مختلف اعضاء کو ذکر کیا، آپ کی زلفوں کا ذکر کیا، مبارک آنکھوں کا ذکر کیا، رخسار کا ذکر کیا اور آپ کے لبوں کا ذکر کیا۔ اسی طرح جب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے شاخ کا ذکر کیا، جو پودوں کی شاخ ہوتی ہے، تو اس سے مناسبت رکھنے والے سنبل کا ذکر کیا، نرگس کا ذکر کیا، گل کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے پنکھڑیوں کا ذکر فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپے کی شان بھی بیان ہو گئی اور چند مناسبت رکھنے والی چیزوں کو ایک شعر میں جمع کر کے صنعت مراعات النظیر کی عظیم مثال بھی تیار کر دی گئی۔ اسی طرح سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید ہے، یعنی والد ماجد کے نسب کے اعتبار سے حسنی سید ہیں، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ تو چونکہ اہل بیت کا اور پنج تن پاک کا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیضان ملا، تو اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں گویا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوی می ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان اور جود و کرم کی بارش ہیں، علوی فصل ہیں، یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصل بہار کا ایک نظارہ ہیں، بطولی گلشن، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں آپ چمک رہے ہیں، مہک رہے ہیں، حسنی پھول ہیں، امام حسن کے پھول ہیں، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں امام حسین کی خوشبو آتی ہے۔ تو اس شعر میں ہم دیکھتے ہیں می یعنی بارش کا ذکر ہوا، تو ساتھ میں فصل یعنی کہ موسم کا ذکر ہوا، اسی کے ساتھ گلشن کا ذکر ہوا، پھول اور مہک کا ذکر ہوا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے نسبت اور مناسبت رکھتی ہیں۔ اسی طرح نبوی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر موجود ہے، علوی میں مولا علی کا ذکر خیر موجود ہے، بطولی کے لفظ میں خاتون جنت کا ذکر موجود ہے، حسنی اور حسینی میں حسنین کریمین کا ذکر ہے۔ تو پنج تن پاک کا ذکر اس شعر میں جمع کیا گیا جو کہ مناسبت رکھنے والی چیزیں ہیں، یہ مبارک ہستیاں وہ ہیں جن کا ایک ساتھ ذکر کر کے پنج تن پاک کی برکتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کمال ہے کہ نعت ہو گئی، منقبت ہو گئی، شعر کی ادائیگی بھی ہو گئی اور صنعت مراعات النظیر کی مثال بھی تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے کلام کی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔
میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جسم آگئے ہو سکے بٹھا دیے۔